بسم الله الرحمن الرحيم وكان يكتب الكتاب العبراني فيكتب من الإنجيل بالعبرانية یہ ورقہ کی قابلیت کا بیان ہے کہ ورقہ بڑے قابل اور ماہر آدمی تھے، عربی، عبرانی، سوریانی تینوں زبان کے اوپر ان کو قدرت حاصل تھی، اس لیے وہ عربی سے عبرانی، عبرانی سے عربی، سوریانی سے عبرانی، عبرانی سے سوریانی، اس طرح تراجم وغیرہ کا کام کرتے تھے۔ علامہ عینی نے شرح بخاری میں یہ نقل کیا ہے کہ انجیل شریف سوریانی زبان میں تھی، تو انجیل کو سوریانی زبان سے عبرانی میں ورقہ ترجمہ کرنے کا کام کرتے تھے، گویا کہ جو لوگ عبرانی زبان سے واقف ہو ایسے لوگوں کے لیے ورقہ نے محنت کر کے انجیل کا عبرانی زبان میں نسخہ تیار کیا تھا۔ ما شاء اللہ ان یکتب وکان شیخا کبیرا، جس وقت پر حضرت خدیجہ ورقہ کے پاس پہنچی، اس وقت حضرت ورقہ کی عمر بڑی ہو چکی تھی، بڑے بوڑھے وہ ہو چکے تھے، قد عمیا ان کی آنکھیں بھی چلی گئی تھی۔ یہاں یہ بات یاد رہے کہ پہلے حضرت ورقہ کی آنکھیں اچھی تھی، صحیح سلامت تھی، اور جب حضرت ورقہ کی آنکھیں صحیح سلامت تھی تب وہ کتاب لکھنے کا کام کرتے تھے، عربی، عبرانی، سوریانی ترجمے کا کام کرتے تھے، دین کی اشاعت کے لیے کتابت کا کام کرتے تھے، لیکن بڑھاپا آیا تو ان کی عمر آگے بڑھنے کی وجہ سے نابینا ہو گئے تھے۔ بعض حضرات نے یوں مطلب بھی بیان کیا کہ حضرت ورقہ بوڑھے ہو چکے تھے، بینائی کمزور ہو گئی تھی، بالکل اندھاپا نہیں تھا، بینائی میں کمزوری تھی، لیکن بینائی کی کمزوری کے باوجود ورقہ میں کتابت دین کا جذبہ تھا، اس لیے وہ کتابیں لکھتے ہی رہتے تھے۔ بینائی کمزور لیکن دل میں دین کی اشاعت کا جذبہ، اس لیے کتاب لکھنے کا کام کاج ان کا جاری رہتا تھا۔ فقالت لہ خدیجہ، تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ان سے کہا، یعنی حضرت ورقہ سے کہا، یبن عمی، اے میرے چچا کے بیٹے۔ مسلم شریف کی روایت کے اندر عمی یا کے ساتھ ہے، اے میرے چچا کے بیٹے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت خدیجہ نے ورقہ کو ابن عم کیوں کہا، کس وجہ سے ورقہ کو ابن عم کے لقب سے پکارا؟ اس کی ایک توجیہ بعض حضرات نے یہ کی ہے کہ حضرت خدیجہ اور حضرت ورقا کے درمیان میں نسبی رشتے داری تھی. اس نسبی رشتے داری کی بنیاد پر حضرت خدیجہ نے ورقا کو چچا ذات بھائی ایسے لفظ سے خطاب کیا, اس لیے کہ حضرت خدیجہ کا نسب اور حضرت ورقا کا نسب اسد نام کے دادا میں جمع ہو جاتا تھا. عربوں کے یہاں نسب نامے بڑے محفوظ ہوتے تھے, تو دونوں کے خاندان میں اسد نام کے ایک دادا ہے جن پر جا کر کے دونوں متحد ہو جاتے ہیں. اس بنیاد کے اوپر یہ لفظ انہوں نے استعمال کیا. دوسری توجیہ یہ ہے کہ حضرت خدیجہ نے حضرت ورقا کو ابن عم جو کہا احترامن کہا, اس لیے کہ عربوں کے یہاں اس طریقے سے بطور احترام بطور ادب مجازی طور پر ایسے الفاظ بولنے کا رواج ہے. جیسے ہمارے یہاں کوئی بڑا آدمی ہے تو اس کو ہم لوگ احترامن کہتے ہیں, کاکا احترامن بولتے ہیں, چچا. حالانکہ کوئی پوچھے کہ آپ کی کیا رشتے داری بیٹھتی ہے, بلا رشتے داری تو کچھ نہیں, لیکن وہ بڑے آدمی ہیں محلے کے گاؤں کے, تو ہم لوگ ان کو احترامن ایسے الفاظ استعمال کرتے ہیں. تو یہ دنیا کی دوسری زبانوں میں بھی ہے, عربوں کے یہاں بھی ہے. تو حضرت خدیجہ نے بطور احترام بطور اکرام اس طرح کے الفاظ سے خطاب کیا, اسمع منی بنی اخی کا, اپنے بھائی کے بیٹے سے بات سن لو. اے میرے چچا زاد بھائی ورقا, اپنے بھائی کے بیٹے سے بات کو سن لو. بھائی کے بیٹے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, کہ اپنے بھائی کے بیٹے سے ان کی پوری بات سن لو. روایتوں میں ہیں کہ حضرت خدیجہ نے جا کر ورقا کو یوں پوچھا, ارے ورقا یہ جبرائیل کون ہے؟ تو ورقا نے کہا قدوسی ہے, یعنی مقدس فرشتے ہیں. لیکن ورقا نے فوراً پلٹ کے تعجب سے پوچھا, خدیجہ تجھے یہ جبرائیل کی بات کس نے بتائی, تجھے کیسے معلوم؟ جیسے کہ آپ کو آپ کے محلے میں ایک عامی آدمی یوں پوچھے کہ بھائی محمد ابن اشقاب کون ہے, تو آپ ان کو کہو نا کہ یہ محمد ابن اشقاب تو کہاں سے سن کے لایا, ایک دم نیا نام, یہ تو ہم جانتے ہیں, ہم بخاری پڑھتے ہیں, امام بخاری کے استاد احمد ابن اشقاب ہے, تم کہاں سے یہ لفظ سن کے لائے؟ تو اس طرح حضرت ورقا نے پلٹ کے حضرت خدیجہ کو پوچھا, خدیجہ یہ قدوسی جبرائیل کا نام تجھے کیسے معلوم؟ تو حضرت خدیجہ نے کہا کہ مجھے تو کچھ معلوم نہیں, مجھے تو میرے شوہر نے سنایا. تو کہا کیا سنایا؟ تو پھر حضرت خدیجہ نے پوری تفصیلات بتلائی. جب پوری تفصیلات بتلائی تو اس پر حضرت ورقا کہنے لگے کہ تمہارے شوہر نے جو بات سنائی ہے تو یہ تو تمہارے شوہر وہی اللہ کے نبی ہے جن کے بارے میں آسمانی کتابوں میں بشارت آئی ہے کہ آخری زمانے میں اللہ کے نبی آئیں گے, ان کے اوپر ایمان لانا, ان کی اتباع کرنا. تم جو بات سنا رہی ہو خدیجہ, اس سے تو ہمارا یقین ہے کہ تمہارے شوہر وہی اللہ کے نبی ہے. اس طرح ورقہ نے کہا تھا. پھر حضرت خدیجہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ورقہ کے پاس لے آئی تھی. اس وقت کا یہ جملہ ہے, اسماء من ابن عقیق, اپنے بھائی کے بیٹے سے بات سن لو. اب سوال یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ورقہ کے درمیان کیا رشتہ داری ہے کہ ابن عقیق کا لفظ سے استعمال کیا, تو اس کی ایک توجیہ یہ ہے کہ ورقہ کا نسب نامہ قصی ابن کلاب تک تین واسطوں سے پہنچتا ہے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب نامہ قصی ابن کلاب تک چار واسطوں سے پہنچتا ہے. تو دونوں اوپر جا کے دادا میں ایک ساتھ شامل ہو جاتے ہیں, گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد بزرگوار حضرت عبداللہ یہ ورقہ کے ایک طرح کے بھائی ہوئے, اور اس اخوت کی بنیاد کے اوپر حضرت خدیجہ نے کہا اسماء من ابن عقیق, اپنے بھائی کے زبان سے سن لو. تو قصی ابن کلاب میں دونوں کا نسب مل جاتا تھا ورقہ تین واسطوں سے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چار واسطوں سے قصی ابن کلاب تک پہنچتے تھے. اور بعض حضرات یوں کہتے ہیں کہ ابن عقیق کہنا یہ بطور احترام اور اکرام ہے, جیسے کہ ہمارے محلے میں کوئی بڑے بزرگ ہو, بڑی عمر والے ہو, اور کوئی نوجوان ان کو ملنے جاوے تو ایسا ہی کہے گا کہ میں آپ کا بھتیجا ہوتا ہوں, حالانکہ حقیقت میں بھتیجا نہیں ہوتا, وہ محلے کے بڑے, اسی لیے آپ کے ابا کے من وجہن بھائی اور آپ ان کے بیٹے, اسی لیے کہیں گے کہ آپ کا بھتیجا. تو بعضوں نے اس کو احترامی جملے پر بھی معمول کیا ہے. فقال له ورقہ, تو حضرت ورقہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یا ابن اخی ما ترى, بھتیجے محمد بتاؤ کیا دیکھا, کیا واقعہ پیش آیا, بتاؤ کیا ہوا تھا, پوری تفصیل بتاؤ. معلوم ہوا کہ ورقہ کو حضرت خدیجہ پہلے تفصیلات بتا چکی تھی. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لسان اقدس سے حضرت ورقہ بلا واسطہ سننا چاہتے تھے, ڈائریکٹ سننا چاہتے تھے, اس لیے حضرت ورقہ نے کہا بھتیجے کیا دیکھا, کیا واقعہ پیش آیا, ذرا مجھ کو بتلاؤ, یہ بات کہی. فأخبره رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خبر ما رأى, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری بات سنا دی جو آپ نے دیکھی تھی. یعنی میں اس طرح غار حرا میں تھا, پھر وہاں سے میں ایک طرح اس طرح فرشتہ آیا, مجھے بھینچا, مجھے دبایا, یہ سب باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ورقہ کو سنا دی. جب پوری تفصیل سنا دی فقال له ورقہ, پورا واقعہ سن کر کے حضرت ورقہ کہنے لگے حازن ناموس, ارے بھتیجے محمد معلوم ہے یہ کون تھا آنے والا آپ کے پاس, یہ تو ناموس تھا, ناموس. ناموس کا ایک معنی ہے رازدار, چونکہ جبرائیل امین اللہ کے رازدار ہے, اللہ اور نبیوں کے درمیان میں راز بھرے پیغامات لانے کا کام کرتے ہیں, اس لیے ان کا لقب ہے ناموس. دوسرا ترجمہ ناموس کا اچھی خبر لانے والے, اس کو بھی ناموس کہا جاتا ہے. اور جبرائیل جنت کی خبر, توحید کی خبر, آخرت میں کامیابی کی خبر سب لاتے تھے, اسی لیے ناموس بمانا اچھی خبر لانے والے. یہ لفظ ورقا نے جبرائیل کے لیے استعمال کیا. الذی نزل اللہ علی موسیٰ, ارے یہ تو وہی فرشتہ ہے جس فرشتے کو اللہ تعالی موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھیجا کرتے تھے. یہ فرشتہ تو وہی پرانا ہے کہ جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی اللہ کے یہاں سے وحی لے کر کے آیا کرتا تھا. اب یہاں ایک سوال بڑا بھاری بھرکم پیدا ہوتا ہے. کیا سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضرت ورقا وہ تو دین عیسوی پر تھے. ابھی پیچھے حدیث شریف میں لفظ گزرا وقان عمران تنصر بالجاہلیت, حضرت ورقا زمانے جاہلیت میں عیسائی بن گئے تھے. تو اس کا تقاضا کیا کہ ورقا کو یوں بولنا چاہیے الذی نزل اللہ علی عیسیٰ, چونکہ وہ عیسائی مذہب پر تھے اسی لیے اپنے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام بولنا چاہیے. ورقا نے حضرت موسیٰ کا نام کیوں لیا, حضرت عیسیٰ کا نام کیوں نہیں لیا؟ یہ ایک بڑا بھاری بھرکم اشکال پیدا ہوتا ہے. تو اس کی چند توجیحات ذہن میں رکھو. پہلی توجیح, حضرت خدیجہ جب اکیلی گئی تھی ورقا کے پاس, اس وقت کے اوپر حضرت ورقا نے کہا تھا الذی نزل اللہ علی عیسیٰ. تو جن طرق کے اندر یہ بات موجود ہے کہ پہلے حضرت خدیجہ اکیلی گئی تھی, تو جب اکیلی حضرت ورقا کے پاس گئی تھی تب حضرت ورقا نے کیا کہا تھا, یہ تو وہی فرشتہ ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس وحی لے کر آتا تھا. اب جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر کے گئی تب حضرت ورقا نے لفظ بدل دیا, الذی نزل اللہ علی موسیٰ کہہ دیا. تو ایک بات تو یہ ذہن میں رکھیں کہ خدیجہ کے سامنے علی عیسیٰ کہا تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر گئی تب علی موسیٰ کہا. دوسری بات ذہن میں رکھیے, بنو اسرائیل کے اندر حضرت موسیٰ علیہ الصلات والسلام کا درجہ بڑا اونچا ہے. بنو اسرائیل کے انبیاء میں حضرت موسیٰ صاحب شریعت جدیدہ نبی ہے کہ اللہ نے ان کو ایک نئی شریعت عطا فرمائی, اکمل ترین شریعت عطا فرمائی, جامع ترین شریعت عطا فرمائی تھی. تو موسیٰ علیہ السلام کو خاندان بنو اسرائیل میں جامع ترین شریعت ملی تھی, مکمل شریعت ملی تھی. اس لیے حضرت ورقا نے اصل الاصول نبی کا تذکرہ کیا, حضرت موسیٰ کا تذکرہ کیا. تیسری بات سمجھو, حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت اور رسالت خاندان بنو اسرائیل میں متفق علیہ تھی, جبکہ عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت اور رسالت خود یہود منکر تھے. اسی لیے تو عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے در پہ ہوئے تھے. تو موسیٰ علیہ السلام کی نبوت رسالت متفق علیہ تھی، اس لیے حضرت ورقا نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام لیا، چونکہ ان کی شریعت متفق ان کی نبوت متفق علیہ تھی. چوتھی بات ذہن کے اندر رکھو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر جب وحی نازل ہوتی تھی تو اس وحی کے اندر احکام بہت زیادہ تھے، احکام کی کثرت وحی موسوی میں تھی، جبکہ عیسیٰ علیہ السلام کی جو وحی ہے وہ تو تکمیلہ ہے، یعنی موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں کچھ باتیں منسوخ ہو گئے کرنی تھی، نسخ کرنی تھی، اس لیے عیسوی شریعت تکمیلہ ہے شرع موسوی کا. تو وہ احکام کی کثرت موسیٰ علیہ السلام کی وحی کے اندر تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت بھی کثرت احکام پر مشتمل ہے. تو چونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی، موسیٰ علیہ السلام کی وحی، دونوں کی وحی آپس میں مشترک ہے کثرت سے احکام نازل ہونے کے اعتبار سے، اس لیے حضرت ورقا نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مبارک نام لیا. پانچویں بات ذہن کے اندر رکھو، موسیٰ علیہ السلام کی تکذیب فرعون نے کی تو فرعون غرق کر کے ہلاک کر دیا گیا، اسی طرح اس امت کا فرعون ابو جہل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کرے گا اور وہ بدر میں قتل کر دیا جائے گا. اس بات میں مشترکہ علت ہے، اس لیے موسیٰ علیہ السلام کا نام لیا. تو علت اشتراک کیا ہوئی؟ کہ جس طرح فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کی تکذیب کی ہلاک ہوا، اسی طریقے سے اس امت کا فرعون ابو جہل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کرے گا اور قتل کر دیا جائے گا. ایک چھٹی بات ذہن میں رکھیے باریکی سے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت جمال اور جلال دونوں احکام سے مشترکہ ہے. شریعت موسوی میں بھی جمالی جلالی دونوں طرح کے احکام، اور شرع محمدی میں بھی جلالی اور جمالی دونوں طرح کے احکام. شرع عیسوی کے اندر محدثین کی ایک بڑی جماعت یہ کہتی ہے کہ جلالی احکام نہیں تھے، صرف جمالی احکام تھے. شرع عیسوی میں قتال کا کہیں بھی تذکرہ نہیں، کہ عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں قتال کرنے کا حکم ہو، جہاد فی سبیل اللہ کا حکم ہو، شرع عیسوی کے اندر نہیں ہے. تو موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں قتال کا بھی حکم ہے اور صلح اور امن کا حکم بھی ہے، اور یہی حکم شرع محمدی کے اندر بھی ہے. تو شرع محمدی شرع موسوی مشترک ہے جلالی جمالی دونوں طرح کے احکام کے اعتبار سے. اور ایسے موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کی جو باتیں ہمارے سامنے ہیں اس کو ہم دیکھنے جاوے تو جلال اور جمال میں مشترکہ زندگی ہے، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دین کے خاطر آپ کو جلال اور غصہ آ جاتا تھا، شرعی حد کو کوئی توڑتا تو آپ کو جلال آ جاتا تھا، باقی آپ رؤوف تھے، رحیم تھے، بڑے شفقت کرنے والے نبی تھے. اب موسیٰ علیہ السلام مدین میں آپ دیکھو تو کتنے جمالی نبی کہ فری آف چارج لڑکیوں کو پانی پلا دے وے اور 10 سال تک بکریاں چرانے کے لیے راضی ہو جاوے. کتنے جمالی نبی. اور جلال کا حال شرح بخاری بیان کرتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب جلال آتا تھا تو بدن کے یہ رونگتے یہ بال ایسے کھڑے ہو جاتے تھے کہ کمبل یا لحاف اوڑا ہوتا اس میں سے بھی بال باہر آ جاتے تھے. اس طرح ان کے رونگتے جلال کے وقت پر کھڑے ہو جاتے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام. اور جب آپ کو جلال آتا تو ٹوپی مبارک کے اندر آگ لگ جاتی. ایسا موسیٰ علیہ السلام کو جلال آتا تھا. بلکہ ملک الموت نے کچھ بے قاعدگی کی تو اس کو بھی ایک تماشا دے مارا موسیٰ علیہ السلام نے. یعنی ذرا بے قاعدگی سے کچھ ہو گیا تو پھر انہوں نے جا کر اللہ تعالیٰ کو شکایت کی. تو موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں جلال جمال دونوں ملتا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مقدسہ میں دونوں خوبی ملتی ہے. اس وجہ سے ورقا نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا. ھذا الناموس الذی نزل اللہ علی موسیٰ. پھر ورقا کی بات سنیے. یا لیتنی فیہا جزعا. فیہا کا مرجع کون؟ نمبر ایک نبوت کے ایام یا دین اور توحید کی دعوت کے ایام. ورقا کہنے لگے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کاش کہ جس زمانے میں آپ کی نبوت کا اعلان ہوگا جس زمانے کے اندر آپ کی دعوت توحید کی اشاعت ہوگی چرچا ہوگا اس زمانے کے اندر میں جوان ہوتا تر و تازہ ہوتا. ان کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ ابھی آپ کو نبوت کا تاج پہنایا اب اعلان ہوگا اور لوگ آپ کے مخالف بنیں گے دشمن بنیں گے ستائیں گے پریشان کریں گے. کاش کہ آپ کی نبوت کے اعلان کے زمانے میں آپ کی دعوت کے اشاعت کے زمانے میں جوان بھلا چنگا تندرست ہوتا تو آپ کی آگے پیچھے دائیں بائیں ہر طرح مدد کرتا حفاظت کرتا. دیکھو بھائی کوئی بھلائی کا کام آدمی کر نہ سکے تو حق سچے دل سے اس کی توقع کرے اس پر بھی اللہ کے یہاں اجر ملتا ہے ثواب ملتا ہے. لیکن صحیح دل سے توقع کرے تو اجر اللہ تعالیٰ دیں گے. اب حضرت ورقا جانتے تھے کہ میں تو چراغ سحر ہوں اب آخری میرا زمانہ چل رہا ہے کب میری موت آ جائے کچھ گارنٹی نہیں. بڑے بوڑھے ہو چکے تھے حضرت ورقا. کہا ان کی نبوت کا اعلان اس زمانے میں تو میں زندہ بھی نہیں رہوں گا لیکن دل میں کیا جذبات ہے کہ کاش کہ آپ کی نبوت کے زمانے میں اعلان دعوت کے زمانے میں جوان ہوں اور آپ کی مدد کروں. اسی لیے ہمارے اکابر میں حضرت شاہ رفیع الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے شیبی خاندان کو خط لکھا اور تلوار ہدیے میں بھیجی قرآن مجید ہدیے میں بھیجا. اس طرح کچھ چیزیں کہ بھائی جب حضرت مہدی ظاہر ہو تو چونکہ آپ کا خاندان قیامت تک رہے گا یہ حدیث شریف سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کے خاندان میں کعبہ کی چابی. اور حضور نے فرمایا کہ جو آپ کے خاندان سے لے گا وہ ظالم ہوگا. بس اس سے اشارہ ہے کہ آپ کا خاندان تو قیامت تک رہے گا. اسی لیے حضرت نے ایک خط لکھا اور ان کے پاس بھیج دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام حضرت مہدی ظاہر ہو تو ان کو میری طرف سے یہ تلوار پیش کر دینا یہ ہمائل شریف ہدیے میں پیش کر دینا. اور اس میں لکھا کہ بھائی میں آپ کے ساتھ رہ کر کے دین کے دشمنوں کی مدد کروں، مقابلہ کروں، ان سے قتال کروں، لیکن وہ زمانہ اگر نہ پاؤں تو میری طرف سے یہ تحفہ قبول فرمائیے اور دین کے دشمنوں کے سامنے اس کو استعمال کیجیے۔ دیکھو کتنا پیارا اور کتنا پاکیزہ جذبہ۔ تو بہت سارے کام انسان کر نہیں پائے لیکن اس کا دل سے جذبہ اور توقع تو رکھے، جیسے میں دل سے جذبہ اور توقع رکھتا ہوں کہ آپ کے لیے ایئر کنڈیشن لگایا جاوے اور نیچے شاندار قالین لگوائی جائے اور ایئر کنڈیشن میں بیٹھ کر ساؤنڈ پروف دور حدیث شریف میں آپ سبق پڑھو اور یہاں کونے کے اندر ایک ٹھنڈے پانی کا کولر ہو، آپ جب چاہے ٹھنڈا پانی پی لیں، ایک طرف چائے کافی کا کولر ہو، آپ جب چاہے تب پی لیں، میں دل میں اس کا جذبہ اور توقع رکھتا ہوں۔ تو یہ آدمی کسی اچھے کام کو دل سے توقع اور جذبات تو رکھے تو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر بھی اجر اور ثواب عطا فرماتے ہیں۔ یہ حضرت ورقا کے طرز عمل سے سیکھنے کو ملا۔ پھر کیا کہا؟ یا لیتنی اکون حیاً اذ یخرجک قومک، اے کاش کہ میں زندہ ہو ہوں جبکہ آپ کو آپ کی قوم قریش مکہ سے نکالے گی، اس وقت میں زندہ ہو ہوں تو میں آپ کی بھرپور نصرت اور مدد کروں۔ معلوم ہوا کہ یہ جملے انہوں نے سابقہ آسمانی کتابوں میں پڑھ رکھے تھے، انجیل تورا میں پڑھ رکھا تھا کہ آخری نبی کو ان کی پیدائش کی جگہ سے ان کی قوم نکالے گی، اس لیے ورقا نے یہ جملہ کہا۔ سابقہ آسمانی کتابوں کی پیشین گوئیوں کی روشنی کے اندر اب جب یہ جملہ ورقا کی زبان سے سنا کہ کاش کہ میں اس وقت زندہ ہوں جب آپ کی قوم آپ کو نکالے گی، یہ جملہ سن کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بڑا اثر ہوا، بڑی بھیس لگی حضور کو، اور آپ نے فرمایا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آوا مخرجیہم، حمزہ استفام، کیا وہ لوگ مجھے نکالیں گے؟ بہت تعجب سے حضور پوچھ رہے، ارے دادا ورقا کیا یہ مکہ والے مجھے نکالیں گے کیا؟ قال نعم، حضرت ورقا نے کہا جی جی یہ مکہ والے آپ کو نکالیں گے، ہجرت کرنے کے اوپر مجبور کریں گے۔ اب یہاں ایک سوال جواب سمجھو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کے اوپر اس جملے کا اثر کیوں زیادہ ہوا کہ کیا یہ مکہ والے مجھے نکال لیں گے؟ کیوں اتنا زیادہ حضور نے اس جملے کو لیا؟ تو اس کی پہلی توجیہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے کے جو حالات ہیں کہ پورے مکہ میں صادق الامین ہے، سب حضور کا احترام اور اکرام کرتے ہیں، آپسی جھگڑوں میں حضور کے فیصلے کو آخری فیصلہ مانتے ہیں، جیسے کہ حضرت اسود کا مسئلہ آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فیصلہ فرمایا اس کو انہوں نے آخری فیصلہ سمجھا۔ تو مکہ میں جو حضور کو لوگ صادق کہتے تھے، امین کہتے تھے، حضور کا جو اکرام تھا اس اکرام کے پیش نظر یہ سوال کیا کہ کیا یہ لوگ ہم کو مجھے نکال دیں گے؟ اس وقت تو میری اتنی اچھی پوزیشن ہے، اتنا میرا لوگ ادب احترام کرتے اکرام کرتے ہیں، کیا یہی لوگ مجھے نکال دیں گے کیا؟ یہ تعجب کی وجہ تھی۔ دوسری وجہ سمجھو، وطن کی فطری محبت ہر انسان کے دل میں ہوتی ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اقدس میں بھی اپنے وطن کی فطری اور طبعی محبت تھی۔ اس وجہ سے حضور نے بطور تعجب پوچھا، ارے یہ تو میرا وطن، میرے وطن سے مجھے کون نکالے گا، کیوں نکالے گا مجھے؟ تیسری بات سمجھ، بیت اللہ حرم مقدس اس کو چھوڑ کر کے جانا یہ بڑی گیراں قدر چیز ہے کہ یہاں تو اللہ کا گھر ہے، یہاں حرم مقدس ہے، اس مقدس ترین مقام کو چھوڑ کر کے کیا مجھے جانا پڑے گا، مجھے نکلنا پڑے گا؟ تو حرم اور کعبہ جیسی مقدس چیز سے نکالے جانے کا تذکرہ سنا، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا تعجب ہوا، بڑا اثر ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی حیرانی کے ساتھ یہ سوال کیا. چوتھی بات ذہن میں رکھیے کہ میں تو ان مکہ والوں کی خیر خواہی کرتا ہوں، ان کو ایمان کی دعوت دے کر جہنم سے بچاتا ہوں، تو کہا میں ان کی خیر خواہی کروں، کیا یہ لوگ مجھے نکال لیں گے کیا؟ یعنی کبھی یہ تو تصور میں بھی نہیں آ سکتا کہ بھائی جو آپ کا خیر خواہ ہو، بھلائی چاہنے والا ہو، خدمت کرنے والا ہو، کوئی اس کو نکال دے رہے. اس لیے حضور کے لیے چیز بڑی تعجب کی چیز تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے بہت تعجب اور حیرانی سے پوچھا کہ میں ان مکہ والوں کا خیر خواہ، میں ان کو جہنم سے بچا رہا ہوں، جنت کا راستہ دکھا رہا ہوں، کیا پھر بھی یہ لوگ مجھے نکالیں گے؟ پانچویں بات ذہن کے اندر رکھو، حضرت اسماعیل علیہ السلام جد امجد کا مستقر مکہ المکرمہ، چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل کو یہاں چھوڑ دیا تھا، اور حضرت اسماعیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد کا، یہ تو مکہ، یہ تو حرم میرے جد امجد کا، پھر بھی یہ لوگ مجھے نکالیں گے کیا؟ یہ ہے تعجب کی وجہ. چھٹی چیز، دادا عبد المطلب کا بڑا رعب اور بڑا اثر تھا کہ یہ تو میرے دادا عبد المطلب جو پورے عرب کے بڑے آدمی، وزندار آدمی، قابل احترام آدمی، میں ان کا پوتا اور یہ میرے دادا کا وطن، میرے دادا یہاں کے رئیس، پھر بھی کیا یہاں کے لوگ مجھے نکالیں گے، میرا اخراج کریں گے، مجھے بھگا دیں گے؟ یہ چیز تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بڑی تعجب کی، بڑی حیرانی کی. اسی لیے آپ نے تعجب کے انداز کے اندر پوچھا، او مخرجیہم، کیا وہ لوگ مجھے مکہ المکرمہ سے نکال دیں گے؟ قال نعم، ورتا نے کہا جی آپ کو یہ لوگ نکالیں گے، آپ کو یہاں سے روانہ کریں گے. پھر ورتا نے مزید بات کیا کہی، لم یاتی رجل قط بمثلی ما جئت بھی الا عودیا، اے بھتیجے محمد، کوئی بھی شخص ایسی وحی اور ایسی شریعت لے کر کے آیا جو آپ لے کر کے آئے تو ان کے ساتھ لوگ عداوت ہی کرتے ہیں. عودیا مجھول کا صیغہ، کہ ان کے ساتھ عداوت اور دشمنی ہی کی جاتی ہے. یعنی جو آدمی بھی ایمان کی دعوت دے رہے، جو آدمی بھی جو ہے لوگوں کو اللہ کا راستہ بتاوے، توحید بتلاوے، دنیا ایسے آدمی کے ساتھ عداوت اور دشمنی ہی کرتی ہے. یہ آپ کے لیے، میرے لیے بھی سبق ہے بھائی. ہم جب شریعت کی اشاعت کریں گے، دین کی اشاعت کریں گے، حق بات بتائیں گے، تو اودیا لوگ عداوت سے پیش آئیں گے. یہ راہ حق ہے، پھول بچھانے والے کم ملیں گے، کانٹے بچھانے والے زیادہ ملیں گے. اور یہ کار نبوت کا طریقہ ہی یہی ہے بھائی. اسی لیے ابھی سے ہی تیار رہو، ذہن کو پہلے سے تیار رکھو
کہ ہم نے نہ ہم کو نبیوں والا کام کرنا ہے، طریقہ نبوی سے کام کرنا ہے، تو اودیہ تو ہونے ہی والا ہے. ہاں بہت سے مرید ملیں گے جو ہاتھ چومے آپ کے، چپل سیدھی کرے آپ کی، لیکن ایک جماعت اودیہ والی بھی ملے گی جو عداوت رکھے، دشمنی رکھے، مخالفت کرے. تو اس کے لیے ابھی سے ذہن کو تیار رکھو کہ ایسا تو ہونا ہی ہونا ہے. الا اودیا. پھر آگے حضرت ورقا کہتے ہیں وَإِن يُدْرِكْنِي يَوْمُكَ أَنصُرْكَ نَصْرًا مُعَزَّرًا. اے بھتیجے محمد، اگر میں تمہارا وہ دن پا لوں گا تو میں تمہاری بھرپور زوردار مدد کروں گا. یومک کا مطلب ہے یوم انتشاری نبوتی کا، جب آپ کی نبوت پھیلے گی، وہ ایام اگر مجھے میسر آ گئے تو میں آپ کی زوردار مدد کروں گا. دوسرا مطلب ہے یوم الجہادی، کہ آپ جب دشمنان دین کے ساتھ قتال اور جہاد کریں گے، وہ ایام اگر مجھے مل گئے بدر احد عذاب کے، تو میں آپ کی زوردار نصرت اور مدد کروں گا. تیسرا مطلب ہے یوم الاخراج، کہ آپ کو وطن سے نکالے جانے والا دن اگر میں پالوں گا تو اے بھتیجے محمد میں آپ کی زوردار مدد کروں گا. تو یوم میں یہ سارے احتمال ہیں، یوم انتشاری نبوت، یوم الدعوت، یوم الجہاد، یوم الاخراج. اگر میں آپ کا وہ دن پالوں گا تو میں آپ کی بھرپور زوردار مدد کروں گا، زوردار میں آپ کی تائید اور تقویت کروں گا. اسی لیے ہمیشہ حق کی تائید، تقویت اور مدد کرنے کے عزائم رکھو، جذبات رکھو دل کے اندر کہ حق کی ہم نصرت کریں گے، مدد کریں گے انشاءاللہ. کہو ہاں، اس کے لیے ہمیشہ تیار رہنے کا. جی یہاں سے عبارت باقی پہلے پوری کر.
فقال لهم ولقد يمانكم ما ذكر فاخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم فضرب ما راى. فقال لهم ولقد ولم نعش الذي نزل الله على موسى يا ليتني فيها جمعا يا ليتني اكون حينئذ يدركك قومك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اما تخرج اليهود؟ قال نعم، لم يات رجل قط بمثل ما جئت به الا عوديا، وان يدركني يومك انشر فاشرك ازرا، وما لم ينشر فلقد انكر في يومك تولى.
ثم لم ينشر. کچھ وقت گزرا اور حضرت ورقا کا انتقال ہو گیا، یعنی حضرت ورقا دنیا سے چلے گئے. بعض روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اول وحی نازل ہوئی، اس کے چند ہی ایام میں ورقا چلے گئے. لیکن بہت سی سیرت کی کتابوں سے یہ مضمون نکلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پھیلنا شروع ہوئی اور حضرت بلال جیسے حضرات ایمان لے آئے. مکہ کے کافروں نے حضرت بلال پر مظالم دائے، تو وہ منظر حضرت ورقا نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. حضرت ورقا حضرت بلال کے پاس وہ عذاب والی کیفیت دیکھتے تو حضرت بلال کو تسلی والے کلمات کہتے تھے. تو اس کے اندر یہ نکلے گا کہ کچھ زمانہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا حضرت ورقا نے دیکھا اور اس کے بعد حضرت ورقا کا انتقال ہو گیا. اب حضرت ورقا کے ایمان کی بات تو طے شدہ ہے کہ وہ ایمان لائے. ایسے بھی وہ پہلے آسمانی
مذہب عیسائیت پر ایمان رکھتے تھے، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی انہوں نے اللہ کا نبی تسلیم کر لیا، تو ورقہ کا ایمان تو معتبر ہے. رہا ان کا مسئلہ صحابیت کا، تو ان کی صحابیت کے سلسلے کے اندر اختلاف ہے. بعض حضرات حضرت ورقہ کو صحابی مانتے اس لیے کہ اول وحی کے بعد حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرنے والے اول فرد ورقہ ہے. اس اول تصدیق کی بنیاد کے اوپر ان کو بعضوں نے صحابہ میں شمار کیا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں خواب بھی دیکھا کہ دو سفید کپڑوں میں ملبوس ورقہ جنت کے اندر ہے. یہ خواب بھی آپ نے دیکھا تھا، اس لیے ان کا ایمان معتبر. اور جو لوگ ان کو صحابی مانتے ہیں وہ اسی دلیل کی بنیاد پر صحابی مانتے ہیں کہ اول وحی کے بعد انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق فرمائی. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر اول ایمان لانے والے حضرت ورقہ ہے، اول صحابی حضرت ورقہ ہے. یہ بھی بہت سے حضرات کہتے ہیں. وفطر الوحی، اور اس کے بعد وحی کا سلسلہ رک گیا. دیکھو دو بات ذہن میں رکھو، ایک ہے فطرت کبرا اور دوسری ہے فطرت صغرا. وحی کا انقطاع دو مرتبہ ہوا. فطرت کبرا ہوا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے رفع الی السما کے بعد، کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آسمان پر اٹھا لیا، وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا. وہ ہے فطرت کبرا کا زمانہ، کہ تقریباً 500 سے زیادہ سال کا عرصہ، 610 سال تقریباً ایسے گزرے کہ اس میں وحی نازل نہیں ہوئی. چونکہ 570 عیسوی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا سعادت ہے، 40 سال کی عمر میں اعزاز نبوت ہے، تو 610 سال وہ فطرت کبرا، اور اب جو آ رہی فطرت وہ فطرت صغرا. کہ اول سورہ علق کی 5 آیات نازل ہونے کے بعد وحی کا نازل ہونا رک گیا. اب یہ جو فطرت وحی ہے اس کی مدت کتنی؟ نمبر ایک، پہلا قول، مشہور روایت یہ ہے کہ 3 سال تک وحی کا نزول نہیں ہوا. سورہ علق کی ابتدائی 5 آیتوں کے بعد 3 سال تک وحی کا نزول نہیں ہوا. دوسرا قول، 2.5 سال، یعنی 2.5 سال تک وحی کا نزول نہیں ہوا. تیسرا قول، 2 سال تک وحی کا نزول نہیں ہوا. اور چوتھا قول، 6 مہینے تک وحی کا نزول نہیں ہوا. یعنی سورہ علق کی ابتدائی آیات کے بعد 3 یا 2.5 یا 2 سال یا 6 مہینے تک وحی کا نزول رک گیا. اسی کو کہا وفطر الوحی، وحی وقتی طور پر رک گئی. یہ ترجمہ کرو، وحی وقتی طور پر، عارضی طور پر رک گئی، منقطع ہو گئی. فطرت وحی کے زمانے کے اندر حضرت اسرافیل آیا کرتے تھے، اور کبھی کوئی کلمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں ڈالتے تھے، کوئی کلمہ حضور کے کان مبارک میں ڈال دیتے تھے. کون؟ حضرت اسرافیل. اور اسی زمانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل کی یاد نے بہت ستایا.
قرآن کی لذت نے ستایا کہ ارے وہ جو گائے ہیرا میں اول کلام آیا تھا اتنا لذیذ ترین کلام پھر کب سننے کو ملے گا. اور وہ جو ناموس سے مقدس آئے تھے ان کا دیدار اور ان کی زیارت کب ہوگی. تو اس بے چینی نے حضور کو بہت ستایا اور اسی میں حضور فرماتے تھے کہ پہاڑ پر جا کر میں اپنے آپ کو نیچے گرا دوں. ایسا بھی حضور کے قلب اقدس میں خیال آیا. ایسے موقع کے اوپر گھیوی آواز آتی تھی, اے محمد یہ کیا کر رہے ہو, کیا کرنے جا رہے ہو, اور اس طرح کے جملوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ہوتی تھی. آپ رک جاتے تھے. جی
قال ابن شهاب الاخبار يا ابو سلمة بن عبد الرحمن يتجاري عن عبد الله بن الصابر رضي الله تعالى عنهما قال وهو يحدث عن كثرة فحمي فقال بحديثه بما انا امشي سمعت صوتا من السماء فرفعت بصري فاذا رجلا في زاد بعظام زادس على كرسي من السماء والارض فرعبت
اوپر والی روایت کے الفاظ پورے ہو گئے تھے. تم ملین شب و رکھوان اب یہ روایت جو چار نمبر لگایا ہے ہمارے نسخوں میں اس کے متعلق ایک دو باتیں بنیادی سمجھو. قال ابن شہاب کہہ کر امام نے اس کی سند شروع کی, اور ہم سب جانتے ہیں کہ امام ابن شہاب سے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے بلا واسطہ کو استفادہ نہیں کیا. دونوں میں بہت بعد ہے زمانے کے اعتبار سے, اس لیے یہاں شروع کا کوئی سند کا حصہ غائب ہے. قال ابن شہاب کہنے کی وجہ سے اس کو حضرات محدثین کی اصطلاح میں تعلیق کہا جاتا ہے. تعلیق, تعلیق کا کیا مطلب؟ کہ سند کا ابتدائی حصہ ایک جز و یا ایک سے زیادہ اجزاء چھوڑ دیے جاوے, اس کو تعلیق کہا جاتا ہے. اور امام بخاری رحمت اللہ علیہ تعلیقات بکثرت لائے ہیں, اور وہی تعلیق امام ذکر کریں گے جو امام بخاری کی نظر میں مسند ہوتی ہے, چاہے ماں قبل والی سند سے چاہے ماں بعد والی سند سے. تو جو تعلیق مسند ہو اسی کو امام بخاری رحمت اللہ علیہ ذکر فرماتے ہیں. فقال ابن شہاب کہہ کر امام عالی مقام تعلیق لائے ہیں, لیکن محققین کا یہ کہنا ہے کہ یہ تعلیق نہیں ہے بلکہ تحویل ہے. تعلیق نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ تحویل ہے. اب تین اصطلاح ہے, تعلیق, تحویل, اور یہ دوسری روایت پوری ہونے کے بعد یہ لفظ آ رہا ہے تابعہ عبداللہ ابن یوسف و ابو صالح. یہ تیسری اصطلاح ہے تابع کی, متابعت کی. تو یہ تین اصطلاح کل وہ کتاب کے اندر اچھی طرح دیکھ کر لائیں, اس کتاب میں یہ تینوں اصطلاح لکھ دی ہے. کل اس کو یہاں سامنے نکال کر کے رکھیں, رات میں مطالعہ فرما لیں تاکہ آسان ہو جائے. تو یہ تینوں تعریف آپ کو ذہن میں ہونی چاہیے. تو یہ محققین کے نزدیک تحویل ہے, اور بہت سو نے اس کو تعلیق قرار دیا ہے. قال ابن شہاب, اب جو لوگ اس کو تعلیق مانتے ہیں اس کو حدیث نمبر تین ہی قرار دیتے ہیں, یعنی یہ جو لوگ تحویل مانتے ہیں وہ لوگ اس کو حدیث نمبر 3 مانتے ہیں، اور جو لوگ تعلیق قرار دیتے ہیں وہ روایت نمبر 4 قرار دیتے ہیں. اسی لیے پہلا باب باب بدیل وحی میں کتنی حدیث ہے اس کی گنتی میں بھی اختلاف ہوا ہے کہ کتنی روایتیں ہیں. اور یہ اختلاف کی وجہ یہی کہ جو لوگ اس کو مستقل روایت مانتے ہیں وہ حضرات کہتے ہیں کہ 7 روایتیں ہیں، اور جو اس کو مستقل روایت نہیں مانتے وہ کہتے ہیں کہ 6 یا 5 ہے. تو اس لیے باب اول کی روایت کی تعداد میں 5 کا قول بھی ہے، 6 کا بھی ہے اور 7 کا بھی ہے. اور یہ اختلاف ہوا ہے تعلیق کو الگ شمار کرے، تحویل کو اسابقہ سے ملحق مانے، اس کی بنیاد کے اوپر یہ اختلاف ہے. اب قال ابن شہاب کہہ کر امام بخاری کیا بتلانا چاہتے ہیں وہ مقصد سمجھو. اس تعلیق کے ذریعے امام بخاری رحمت اللہ علیہ فترت وحی کے زمانے کی بات نقل کرنا چاہتے ہیں. اس تعلیق کو لا کر کے فترت زمانے کا واقعہ نقل کرنا چاہتے ہیں کہ ابھی حدیث نمبر 3 کے اخیر میں لفظ آیا وفتر الوحی، تو فترت وحی کے زمانے میں کیا ہوا وہ بات امام بخاری نقل کرنا چاہتے ہیں. اب اس تعلیق کو سمجھنے سے پہلے ایک اہم بات سمجھ لو، حدیث نمبر 3 کا ترجمۃ الباب سے ربط کیا ہوگا. یہ اہم ترین چیز ہے بخاری شریف میں، حدیث کا باب سے ربط. تو پہلا ربط سمجھو، اس حدیث نمبر 3 کے اندر یہ آیا کہ نبوت کی ابتدا، وحی کی ابتدا رویائے صالحہ رویائے صادقہ سے ہوئی. اور ترجمۃ الباب ہے کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی کی ابتدا اور شروعات کس طریقے سے ہوئی. اور اس حدیث شریف کے اندر بتلایا کہ نبوت اور وحی کا آغاز رویائے صالحہ یا صادقہ کے ذریعے سے ہوا. یہ ہے ترجمۃ الباب کے ساتھ ربط. دوسرا ربط یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا تھا کہ جب جبرائیل امین آئے مجھے بھینچا تو مجھے بہت تکلیف ہوئی، اتنی تکلیف ہوئی کہ مجھے اپنی جان کا خطرہ ہو گیا. جیسے کہ روایت میں لفظ گزرا نے لقد خشیت علی نفسی، کہ مجھے اپنی جان پر ڈر لگنے لگا کہ کہیں میں مر تو نہیں جاؤں گا. یہ حضور کو اپنی جان کے بارے میں ڈر ہونے لگا. اور کسی چیز سے جان کو ڈر لگے وہ اس چیز کے بڑا بھاری ہونے کی دلیل ہے. اس لیے کہ معمولی چیز سے تھوڑا ہی آدمی جان کے بارے میں ڈرتا ہے. کوئی ابھی یوں شیر خان ابن بہادر خان یوں کہے کہ ایک چڑیا آئی نے میں ڈر گیا کہ میں مر جاؤں گا، تو لوگ کیا کہیں گے کہ چڑیا نہیں تو چوڑیاں پہن لے، کہ ایک چڑیا آنے پر تجھے جان کا ڈر لگنے لگا. ہاں کوئی یوں کہے کہ گیر کے جنگل سے شیر نکلا اور میرے سامنے آیا، اور شیر ببر آتے ہی مجھے جان کا خطرہ ہو گیا، تو بات مانی بھی جائے گی کہ بڑی عظیم چیز آ گئی تھی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جملہ مبارک لقد خشیت علی نفسی، اور جان کا ڈر تو کوئی بھاری برخم ڈراؤنی خطرناک چیز سامنے آتی ہے تب ہوتا ہے. اس سے وحی کی عظمت کا پتہ چلا کہ وحی کتنی با عظمت چیز ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی جان کے بارے میں ڈر ہونے لگا تھا. اور ترجمۃ الباب کا خلاصہ میں یہ بھی بات تھی کہ وحی بڑی قابل عظمت
قابل احترام چیز ہے. اس اعتبار سے روایت کا ترجمۃ الباب سے دوسرا ربط بھی ہو جائے گا عظمت کے اعتبار سے.